قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد، والصلاة والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اس سورہ مبارکہ محمد کو، کہ جس کو ہم نے ابتدا کیا تھا، آج اگر خدا نے توفیق عنایت کی تو انشاءاللہ آخر تک اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہت سارے مطالب نوعاً ایک طرح سے ریپیٹیشن ہے، میں نوعاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً گفتگو کی گنجائش بہت ہوتی ہے، اور اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت ساری ایسی گفتگو ہے جو کہ کی جا سکتی ہے، لیکن ہم ابھی چونکہ قرار نہیں ہے ہمارا یہ کہ ہم قرآن مجید میں اس ڈیپتھ میں جائیں کہ جو قرآن مجید کا حقیقی اور صحیح حق ہے، اصولاً تو یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حتیٰ قرآن میں کوئی بھی آیت ریپیٹڈ نہیں ہے۔ ریپیٹڈ سے مراد یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آیت جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، مثلاً سورہ مبارکہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو ریپیٹ کیا، یا مختلف آیات ہیں جو مختلف مقامات پر ریپیٹ ہوتی ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، بلکہ آپ اگر غور کریں تو اپنی جگہ پر اس آیت کے سیاق و سباق کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو وہ ایک نیا معنی، ایک نیا مطلب لی بھی ہوگی۔ اسی طرح سے قرآن کے بارے میں جو ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر اور 70 باطن ہیں، تو ان تمام کے تمام میں جو وہ 70 بواطن ہیں، وہ 70 باطن کہاں ظاہر ہوں گے؟ جب انسان معنی کی جتنی ڈیپتھ میں جاتا جائے گا، اتنے وہ معنی انسان کے لیے ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا علماء نے اس مقامات پر، بہت جگہوں پر گفتگو کی ہے، وہ تمام مقامات کے جہاں پر علماء نے ریپیٹڈ آیات کو سامنے رکھا ہے اور پھر اس کو مختلف انداز سے تفسیر کی ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس جلسات کا مقصد وہ ڈیپتھ نہیں ہے، ہم ایک جسے کہنا چاہیے کہ قرآن سے اجمالی آشنائی، صرف یہ کہ ایک سمجھ کی حد تک ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم قرآن سے کوئی اپنے لیے سبق لیں، تدبر کے لیے دروازہ کھولیں، تفکر کے لیے دروازہ کھولیں۔ لہذا بہت سارے مطالب کو ہم ایک جیسے کہنا چاہیے کہ سطحی طور سے اسٹڈی کر رہے ہیں، لہذا بہت سارے مطالب ایسے ہیں کہ جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، ان کو دیکھ چکے ہیں، تھوڑا سا ہم اگر تیزی سے آگے بڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم آج گفتگو پہنچا دیں گے۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی، یہ آخری بحث جو ہماری چل رہی تھی، کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، حتماً اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، حَتَّى نَعْلَمْ، یہاں تک کہ ہم جان جائیں، کیا المجاہدین منکم والصابرین، تم میں سے جہاد کرنے والا کون ہے اور صبر اختیار کرنے والا کون ہے. یہ دونوں پازیٹیو, بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو اور نیگیٹو استعمال, کون ایمان لانے والا ہے کون انکار کرنے والا ہے, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں پازیٹیو صفت اختیار کی ہے. یہ جو صبر ہے یہ حرکت, ہرگز مراد یہ نہیں ہے یہاں پہ, صبر سے مراد جہاد کے مقابلے پر کوئی کیفیت نہیں ہے, اس کو کنسیڈر کیجیے گا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صبر سے مراد مجاہدت نہ کرنے والے, ایسا نہیں ہے. صبر اسلام میں کہیں پر بھی منفی بار کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو صبر کا جنرل کانسیپٹ ہے وہ منفی ہے. ہم کہاں صبر کرنے کا کہتے ہیں؟ جب نعمت نہ ملے. ایک مجھے اگر اجازت ہے. ہلو جی, درس میں ہوں. اب درس میں ہوں, میں پہ بات کرتا ہوں. ولایت تشریح درمیان میں آ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں. اصل میں والد گرامی کا تیسرا چوتھی مرتبہ آیا تو مجھے یہ تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا کہ کوئی ایسی ایمرجنسی بات ہو, معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے. صبر ہمارے ہاں معمولاً نیگیٹو بار ہے. کہاں لیتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں مشکل میں, پریشانی میں. صبر تک ہم اس صرف ہماری سوسائٹی میں جو صبر کا معنی ہے وہ صرف یہاں پر ہے. جبکہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے جو صبر کی ڈیفینیشن ہوئی ہے, امام نے تین طرح کے صبر بیان کیے ہیں. کسی کے ہے ذہن میں جو امیر نے تین صبر بیان کیے ہیں؟ احسن, ایک معصیت کے مقابلے میں, اور الصبر علی الطاعة, الصبر عن المعصیہ, الصبر عند المصیبہ. اور یہ ایک بڑا, اگر دیکھا جائے بلاغت کے اعتبار سے امیر المومنین کا, یہ امیر المومنین سے بھی ہے اور پیغمبر اکرم سے بھی ہے, بڑی خوبصورت حدیث ہے. اور اس میں عربی کے اعتبار سے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں, صبر ہے علا کے ساتھ, صبر ہے عن کے ساتھ, صبر ہے عند المصیبہ. اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو ہوگا صبر اطاعت پر, اطاعت پر صبر کرنا, گناہوں سے صبر کرنا, مصیبت میں یا مصیبت کے نزدیک صبر کرنا. یہی لفظ دیکھیں, اطاعت پر, گناہ سے اور مصیبت میں, خود صبر کی کیفیات کو بھی بیان کرتا ہے اور صبر کی جو یعنی مد مقابل ہے. اطاعت پر یعنی کیا؟ بعض اوقات اطاعت الہیہ میں وہ مقام آ جاتے ہیں کہ جو انسان کے لیے سنگین ہے. مثلا اگر آپ کربلا کو آ کر دیکھیں تو کربلا صبر علی الطاعہ ہے, اطاعت کے اوپر صبر کا مقام ہے. اطاعت پروردگار میں گھر قربان ہو رہا ہے, اطاعت پروردگار میں وہ ساری قربانیاں دی جا رہی ہیں, لیکن اس مقام پر آ کر صبر کرنا, یہ صبر کی سب سے بیسٹ جو مقام ہے وہ صبر علی طاعت. اسی طرح سے صبر انل معصیت ہے, یعنی گناہ سے. اب یہاں پر صبر کیا معنی ہو جائے گا؟ ہر جگہ جہاں پر آپ معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے یہ صبر کہلائے گا. عند المصیبہ, مصیبت کے وقت میں, مصیبت کے ہنگام میں صبر کرنا. معمولاً ہم تیسری کیٹیگری کو صبر سمجھتے ہیں. دو جو باقی کیٹیگریز ہیں جن کا درجہ زیادہ بہتر ہے اس کو ہم صبر کنسیڈر ہی نہیں کرتے. یعنی معصیت کے امکان ہوتے ہوئے بھی معصیت نہ کرنا, یہ درجہ صابرین ہے. اللہ ایسے لوگوں کو صابرین کے درجے میں رکھے گا. میں معصیت کر سکتا تھا, میں نے نہیں کی, یہ خود ایک صبر کا مقام ہے. غیر محرم کی طرف نگاہ کر سکتا تھا, میں نے کنٹرول کیا, صبر ہے. اور یقیناً پہلا مرحلہ انسان کو اللہ تعالیٰ صبر مصیبت سے پہچان آزماتا ہے. مصیبت کے مرحلے سے انسان واقعاً صبر سے باہر نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے اس مرحلے میں, کہ جہاں پر اس نے گناہوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. اس مرحلے سے جو آندہ کلیئر ہوتا ہے, آخری جو اور آخری ٹاپ موسٹ درجہ ہے صبر کا, وہ کیا ہے؟ اطاعت پر. اطاعت الہیہ میں انسان کے اوپر وہ مقامات آئیں کہ جہاں پر وہ کیا کرے, صبر سے کام لے. اب صبر کی بہت ساری اور تفاصیل ہیں جو انشاءاللہ اب میں, یہی سارے مراحل ہیں. قرآن سے ہی صبر کو آپ اگر ڈیفائن کرنا شروع کر دیں تو خود قرآن نے صبر سے حوالے سے مفصل گفتگو ہے, یعنی اپنی جگہ ایک مفصل ٹاپک ہے اگر صبر کو ٹاپک بنایا جائے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور ہم آزمانا چاہتے ہیں کیا, تمہارے اخبار کو. کون سا اخبار؟ نیوز پیپر تم راتے ہیں. اخبار کیا چیز ہے؟ حالات. اصل میں خبر ہے, خبر کی جمع اخبار ہوتی ہے. ہم تمہاری خبر, خبر سے اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ لازمات ہے تمہارے حالات. تو یہ ایک واقعہ قرآن مجید میں خاص مقام ہے کہ جہاں پر اللہ نے واقعہ صبر کو ہمارے حالات سے متعلق کیا ہے. یعنی جتنے بھی ہمارے حالات ہیں یہ سارے کے سارے ایک نوعی آزمائش ہوتے ہیں. اچھے حالات بھی آزمائش ہیں, برے حالات بھی آزمائش ہیں. ہم بعض اوقات کنسیڈر, یہ سائیکالوجی ہے, ہیومن سائیکالوجی ہے. ہم آزمائش صرف کس کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ مشکل کو. جبکہ اگر انسان ذرا سا ہوش سے کام لے اس کے اچھے حالات زیادہ بڑی آزمائش ہوتے ہیں. کیوں؟ احسنت. برے میں تو خدا یاد آنا ہی آپ کو. اچھے حالات میں سب سے پہلے جو چیز ہاتھ سے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی یاد ہے. کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے کہ جب تم مشکل میں ہوتے, اٹھتے بیٹھتے, ہر پہلو میں تم خدا کو یاد کرو, اور جب خدا تمہیں نجات دلاتا ہے تم ایسے بھول جاتے ہو جیسے تم نے کبھی اسے پکارا ہی نہیں. اللہ ان تمام حالات کو جو تمہارے اوپر آتے ہیں اس سے کیا ہے, اس کو ہمارے لیے کیا قرار دیتا ہے؟ آزمائش. خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس حالت میں خدا کو پکارتے ہو, یاد رکھتے ہو, اس پر ایمان رکھتے ہو. ان الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبیل اللہ. اب یہ بالکل ابتدائی آیت ہے, یہاں تک ابتدائی آیت, ابتدائی ہم نے یہاں سے کی تھی. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. آگے کیا تھی آیت؟ سورہ محمد کی پہلی آیت کیا تھی؟ اب وہ تو گزر گئی. گمراہ, اعمال کے گمراہ, اضل اعمالہم, ان کے اعمال گمراہ ہو جائیں گے. اب وہ اس لیے ریپیٹ کرا دوں تاکہ آپ کو وہ گفتگو ذہن میں رہے. یہاں پر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کیا, ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. اب میں مانا نہیں کر رہا اس لیے کہ ہم وہاں پہ مانا کر چکے ہیں. وشاق الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى, اور رسول کے ساتھ شاق, شاق کے معنی کسی کے ذہن میں مطلب خود سے کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ یہاں پہ کیا مطلب ہوگا؟ ہاں, شاق ایک معنی میں مشقت کے معنی میں اس طرح سے ہو سکتا ہے. احسن, مخالف. اصل مادہ کیا ہوگا اس کا؟ شاق کا, شق. شق سے کیا مراد ہے؟ اب شق میں کوئی لفظ یاد ہے؟ احسن, شق القمر. شق القمر میں کیا ہوا تھا؟ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے. یہ جو جدائی ڈالنے والی کیفیت ہے اس کو, اس مادے میں اصل چیز کیا ہے؟ جدائی والا کیفیت ہے. شاق مشاقہ, عربی میں مشاقہ کہاں پہ؟ جہاں پر یہ جدائی عداوت کی کیفیت, مخالفت کی کیفیت کی صورت میں سامنے آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشاقہ. شاق الرسول, جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ رسول سے عداوت کرتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, جدائی اختیار کرتے ہیں, دوری اختیار کرتے ہیں. یہ سارے معنی اس میں آ سکتے ہیں. یہ تینوں چیزیں, کفروا, صدوا عن سبیل اللہ, شاق الرسول, یہ تینوں کام کر رہے ہیں کس کے بعد؟ بعد ما تبین لهم الہدى. تبین, روشن, تبیان, اس چیز کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت روشن ہو چکی ہے, واضح ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کفر اختیار کرتے ہیں, اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کرتے ہیں, رسول کی مخالفت کرتے ہیں. لن یضر اللہ شیئا, یہ اللہ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمارا خدا نخواستہ کوئی انسان کفر اختیار کرے, اللہ کے راستے سے دوری کرے, رسول سے دشمنی کرے, ان میں سے کوئی چیز ابداً کبھی بھی خدا کو کوئی بھی شیئا, ایک بھی ضرر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچا. خدا مستغنی عن العالمین ہے, کسی بھی چیز کی اس کو ضرور, غنی عن العالمین, کوئی چیز نہ اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ, اعمال ان کے کیا ہوں گے؟ سارے کے سارے ضائع ہو جائے, تباہ ہو جائے. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے صاحبان ایمان, کیا کرو؟ ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو کیا نہ کرو؟ باطل نہ کرو. باطل کیسے ہوں گے؟ پیچھے آیت میں ذکر آ گیا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرو گے اعمال باطل ہو جائے گا. پھر روپے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. تھوڑی سی دیر سوچیں کیوں بار بار اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. میرے خیال سے چوتھی یا پانچویں مرتبہ اس ایک آیت سورہ میں, پانچویں یا چھٹی مرتبہ یہ جملہ آ چکا ہے, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. اور میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, ائمہ نے بھی کہا, ایک کمپیریٹو ہے, ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے پھر کافروں کا ذکر کرتا ہے, ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے کافروں کا ذکر کرتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا, کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور دور کیا, ثم ماتو, اب یہ کام کرتے کرتے کیا ہوا, مر گئے. جب مرے کیا ہیں, وہم کفار, جب مرے تب بھی کیا ہیں, کفار. فلن یغفر اللہ لہم. اب یہ قرآن کا رول ہے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت میں بھیجیں, ہمارا کام نہیں ہے ہم کسی کو, ہمارا کام ہمیں نہیں کہا, اللہ نے ڈیوٹی دی. سیٹ رولز بیان کیے ہیں, ان سیٹ رولز میں سے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا, جس شخص نے کفر اختیار کیا, لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور رکھا, مر گیا اس حالت میں کہ کافر تھا, اللہ نے صرف رول بتایا, مجھے یہ نہیں بتایا کہ دیٹ پرسن دیٹ, نہ میرا کام ہے یہ. اسی طرح سے ابھی جملہ نکلا ہے تو بتاؤں کہ مجتہدین بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کو آپ کے مسئلے کا رول بتائیں گے, آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. مجتہد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس گلاس کے بارے میں نہیں بتائے گا, وہ آپ کو جنرل رولنگ بتائے گا. آپ نے کبھی ایک گلاس پہ پانی پڑا ہوا تھا, میں پی سکتا ہوں یا نہیں, رولنگ کیا ہے, رولنگ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو, اگر آپ گمان دیتے ہوں, آپ کا خیال ہو, ایک آپ ایسی جگہ پر ہوں جہاں پہ اس چیز کا خطرہ نہ ہو, آپ پی سکتے ہیں بغیر سوچے, اگر وہ بعد میں کچھ نجس نکلا, آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے. ایک آپ کو جنرل رولنگ بتائیں گے, آپ نے اپنا کیس اس کے مطابق خود حل کرنا ہے. یہی روش قرآن کی بھی ہے, قرآن سیٹ رولز بتاتا ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دس اور دیٹ کو یہ بتائیں کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں, ہمارا کام نہیں ہے. اس سیٹ رولنگ سے ہم نے اپنے لیے نتیجہ نکالنا ہے, یعنی میں نے مرتے مرتے کوشش کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ میں کفر پہ, اس بندے کو جو خدا نہ خواستہ کفر پہ مرے گا اس کے لیے اللہ نے کہا لن یغفر, ہرگز اللہ ابدا اللہ اس کی مغفرت نہیں. فلا تہنو, اب یہ بات اللہ کرنے کے بعد مومنوں سے دوبارہ مخاطب ہو رہا ہے, فلا تہنو ولا تدعو الی السلم وانتم الاعلون. تہنو اس کا اصل مادہ ہے وہن, وہانا یہنو, اس سے ہے تہنو. وہن کسی کے ذہن میں ہے, احسن احسن, انا اوہن البیوتا, آیا تھا کسی کے ذہن میں, احسن احسن آیت, ان لبیت العنکبوت. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے زیادہ ہلکا جو گھر ہے وہ کس کا ہے, مکڑی کا. مکڑی کا گھر ہلکا ہوتا ہے, ہوتا ہے, اگر ایک پاؤنڈ کا ہو تو پوری, ایک پاؤنڈ کا جو ہے, اگر ایک پاؤنڈ کا ہو تو پوری دنیا کو ریپ کر سکتا ہے. اب بتائیں ہلکا ہے یا نہیں ہے, ہلکا ہے یا نہیں ہے, کمزور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کمزور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, فیصلہ کر لیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, پہلے ٹھیک ہے. ہم قرآن کی بہت ساری باتیں قرآن کی وجہ سے مان لیتے ہیں, لیکن اگلی دلیل بھی ہونی چاہیے. کس چیز سے بنا ہوتا ہے, مکڑی جو تار پروڈیوس کرتی ہے اس سے بنا ہوتا ہے. انسان کے پاس سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ جو تار ہے وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہوتی ہے, اسٹیل وائر. انسان کے پاس جو وائر ہوتی ہے اسٹیل کی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے, سب سے زیادہ پاورفل کس کی ہے, اسٹیل. स्टील वायर अगर उसी मोटाई का, जिस मोटाई या जितनी बारीक मकड़ी का तार हो उतना ही बारीक आपका स्टील का वायर हो, या उलट कर दें, आप मकड़ी के तार को बुन के आपस में दोबारा उसको उतना मोटा कर लें जितना आपका स्टील वायर मोटा होता है, 5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है मकड़ी का तार, 5 times more stronger than steel wire। ऐसा स्टील वायर जिससे आप फर्ज करें कि स्टील वायर मोटा सा तस्वीर करें, जिससे आप 5 गाड़ियों का वजन उठा सकते हो, अगर उतना ही मोटा मकड़ी का तार इस्तेमाल किया जाए, उतना ही मोटा बना लिया जाए, आप 25 गाड़ियों का वजन उठा सकते हो। द क्लोथ मेड ऑफ मकड़ी के वायर की, स्पाइडर वायर से या स्पाइडर के फाइबर से जो क्लोथ कपड़ा बनाया जाता है, उसमें गोली सुराख नहीं कर सकती। मकड़ी का जो तार निकलता है उसके पेट में 4 सुराख होते हैं बेसिकली, 4 सुराखों से वो वाइंड होता है दोबारा से आगे बुनता है। हर सुराख के पीछे 1000 सुराख होते हैं। कमजोर है
अल्लाह के लिए, कमजोर है हमारे लिए।
मुसलमानों के पास तौजीहात बहुत सारी होती है। हाँ, अब देखिए क्या है यहां पर, अल्लाह ताला ने जिस चीज को कमजोर कहा है वो उसकी जाहिरी हकीकत पर है। जाहिरी हकीकत क्या है, इतनी बारीक तार से बनाती है उस तार की, इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन होती है जिससे वो घर बनाती है उसकी बारीकी, उसका जाहिर कमजोर होता है, दर हकीकत कमजोर नहीं है, दर हकीकत नहीं है कमजोर। क्या चीज कमजोर है, उसका जाहिर, यानी जो जाहिर में इतनी बारीक तार से बनाती है कि वो टूट जाता है, वरना तार उसका इंसान के बनाए हुए तारों से ज्यादा स्ट्रांग होता है। वहन इसी हल्केपन को कहते हैं। एक जगह तफसीर में ही अजाब इन वहन आया था, अगर आप लोगों को बाज जो दोस्त साथ रहे हैं मेरे इस तफासीर के दुरूस में, वहां पर मैंने इसको और डिटेल में बताया था। लफ्ज तौहीन, तौहीन के हमारे क्या माना लिए जाते हैं, इंसल्ट के मानों में,
किसी को हल्का करना
पड़ता है। हाँ, एहसंत, किसी की इज्जत और एहतराम को हल्का जानना। जब लापता आप किसी की इज्जत और एहतराम को हल्का जानेंगे तो क्या होगा, इट्स तौहीन है उसको, तौहीन। इसी से लफ्ज निकला है वहन मजहब, यानी क्या, हाँ वो चीज जो मजहब की फाउंडेशंस को हल्का कर दे, कमजोर बना दे। ये जो जंजीर के मातम के हवाले से गुफ्तगू आई है, अब मुझे ये बात बाज़ लोगों की समझ में नहीं आती, कौन सी चीज मजहब के पायों को और उसके पिलर्स को कमजोर बना रही है या स्ट्रांग बना रही है, इसका डिसीजन किसको लेना चाहिए है? लीडर को लेना चाहिए, वो आदमी जो कम से कम जिसको तशय्यो पहले मरहले में, तो जिसने कुरान हदीस पढ़ा हुआ हो, जिसको दीन की समझ हो, जिसे पता हो कि दीन होता क्या है, जिसने अपनी सारी जिंदगी दीन समझने समझाने और उसके लिए फिदा की हो, वो मुझे बताएगा या वो कड़ी बाबा बताएगा कि जो 24 घंटे जो है ना नशों में मुबतला रहता है, अपने 4 गिर्द उसने अपने जैसे 4-5 और उलझुल लोग बैठा के रखे होते हैं, वो मुझे बताएगा आकर कि दीन का पाया जो है वो किस चीज से मजबूत होगा, किससे हल्का होगा, वो बताएगा मुझे? हमने दीन को ना विरासती समझ लिया है, हर आदमी आकर दीन पर ऐसे बात करता है जैसे ठेकेदारी मिल गई है। प्रोफेशनली आप जाकर तलाश करें साहब क्या करते हैं, पता लगता है जी स्मगलर है, काम क्या है, स्मगलिंग है। अब लाज बात है, स्मगलर अगर आम तौर पर दिखाई देगा तो लोग कहेंगे स्मगलर है, तो दीन बेहतरीन शेल्टर है। वो क्या करते हैं कि जी थोड़ा सा पैसा लाजमाता है, खुम्स ज़कात तो देना नहीं है उन्होंने, वो क्या करते हैं आकर वही पैसा थोड़ा सा उसमें से उन्होंने आज़ादारी पे लगा दिया, क्योंकि भाई इमाम हुसैन तो हर हलाल को हराम कर देंगे, जब आपने इमाम हुसैन के नाम पर दे दिया, ये थोड़ी हम पढ़ेंगे कि इन नंबर, जब लाजमा स्मगलर जो स्मगलिंग कर रहा है रिश्वत ले रहा है उसको कुरान से क्या सरोकार, क्या कुरान क्या कह रहा है, इन नमा ये तकबल अल्लाह मिनल मुत्तकीन, अल्लाह सिर्फ متقین سے قبول کرتا ہے. لیکن متاسفانہ ہم یہ تھوڑی سوچتے کہ اگر ہم چوری کے پیسوں سے اداداری کرا رہے ہیں تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ بھائی صاحب کتنا مومن آدمی ہے, دیکھیں جی سارا سال اداداری کراتا ہے, شب داری کرا کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا بانٹتا ہے, بڑے بڑے گفٹ دیتا ہے, کتنا اچھا آدمی ہے, اس سے اچھی اداداری کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ بیک آف مائنڈ پہ کیا کام چل رہا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی زنجیر کا کام بر صغیر میں پاکستان میں شیعت پھیلانے کا کام آیا. یہ ایک ہمارا صرف ایک جسے کہنا چاہیے کہ ہائپوتھسز ہے وچ از ناٹ پروفڈ. تشیع کبھی بھی ایسی چیزوں سے نہیں پھیلی, کیونکہ اگر دیکھیں میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں اس کا, اگر تشیع یا کوئی مذہب ان چیزوں سے پھیل رہا ہوتا تو آپ ابھی بھی افریقہ اور انڈونیشیا اور ملائیشیا کے آس پاس ایسے قبیلے ہیں جو ہم سے زیادہ خطرناک کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک گال میں انہوں نے سورا ڈالا, ادھر سے نکال دیا, زبان کے آر پار کر دیا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے بدن پہ لٹکاتے ہیں, پتہ نہیں خوفناک قسم کے کام کرتے ہیں. تو دین اگر اس سے پھیل رہا ہوتا تو وہ ہمیں اس سے آگے ہوتے اس وقت. ہم نے آئمہ کو دیکھنا ہے بیسیکلی. دیکھیں جی, اب پہلا سوال صرف یہ اٹھتا ہے اس سے متعلق, واحد سوال یہ پہ اٹھتا ہے کہ جی پرانے مجتہدین نے اس کے متعلق فتویٰ کیوں نہیں دیا. واحد جو کوشچن بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کچھ مجتہدین نے اس سے پہلے تک اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا, ٹھیک ہے, اور یا آج بھی بہت سارے خاموش ہیں, وہ نہیں دیتے اس کے بارے میں فتویٰ, اس کو یعنی کم از کم حرام کا یا حرمت کا فتویٰ نہیں دیتے. سوال یہ بنتا ہے کہ بھئی انہوں نے کیوں نہیں دیا, یہ سوال بنتا ہے. تو یہ اس حوالے سے سمپل جو اس کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ مجتہدین اپنے حساب سے جو جب دلیل کا محتاج ہوتا ہے, اگر مجتہد ان جتنے بھی مجتہدین ہیں یقین کر لیں کہ اگر ان لوگوں کو اب ہوتا کیا ہے, احتیاط کرتے ہیں, صرف احتیاط کرتے ہیں. ماتم کے حوالے سے اصل ماتم کا کوئی منکر نہیں ہے, اصل ماتم کا سینے پہ ہاتھ مارنا, اہل بیت پر گریا کرنا, اس کا کوئی مجتہد اگر کوئی منکر ہو جائے تو اجتہاد سے باہر ہو جائے گا, کوئی منکر نہیں ہے اس کا. اصل ماتم کا, اصل گریا کا, اصل عزاداری کا, کوئی ایک فارم آف عزاداری کی بات ہو رہی ہے. اب جس عالم دین کے پاس دلیل آ جائے گی کہ یہ اس چیز سے تشیع کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی فتویٰ دے گا. اب اس وقت مثلا رہبر معظم نے اگر فتویٰ دیا ہے تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ رہبر کے پاس پوری دنیا سے خبریں آتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کبھی رہبر جی جی, اب آپ جا کر رہبر کے متعلق کمی ان لوگوں کے تاثرات پڑھیں جنہوں نے رہبر سے ملاقات کی ہے, یو این کا سیکرٹری جنرل ملا اس نے کیا کہا, روس کا صدر ملا اس نے کیا کہا, ان لوگوں سے جائیں ذرا دیکھیں, ان کے کمنٹس دیکھیں رہبر کے بارے میں, تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ شخصیت کیا ہے. چونکہ ہم نے دین کو وراثتی سمجھ لیا ہے, جو آدمی 5 سال اپنے گھر میں مجلس کرا دیتا ہے وہ دین کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے. اب ایک آدمی اسمگلنگ کے پیسے سے شبیداریاں کرا دے گا, کچھ عرصے کے بعد وہی سب سے بڑا دین کا ٹھیکیدار بن جائے. یہ ہمارا کلچر ہے, ہم یہ چیز نہیں دیکھتے, ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا ایکٹیویٹی کیا کر رہا ہے. آئی ایم ویری سرپرائز, یعنی واقعی مجلس کرانے والے کو یہ حق ہے کہ وہ دین کے معاملات میں آ کر یہ بتائے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. میں اسی لیے کہتا ہوں, یہ لفظ کہتا ہوں اور بار بار کہتا رہوں گا, ہم واقعی اگر ہم اپنے جو ہمارا رویہ ہے نا اس پہ ہم غور کریں, ہم اپنے جوتے کو اپنے دین کو پھٹے ہوئے جوتے کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے. پھٹا ہوا جوتا نا میرا, اگر میرا جوتا پھٹ جائے اس کے لیے میں موچی تلاش کرتا ہوں. میں اچھا موچی کے بارے میں بھی میری کنسیڈریشن یہ ہوتی ہے اچھا موچی تلاش کروں, ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جوتا پھٹ جائے تب بھی میں کوشش کرتا ہوں اچھا موچی ملے مجھے. جوتا سلوانے کے لیے میں درزی کے پاس نہیں جاتا, جوتا سلوانے کے لیے میں کسی اور کے پاس نہیں جاتا, حالانکہ سوئی دھاگا ہر جگہ مل جائے گا. میں اپنا پھٹا ہوا جوتا اس کے لیے میں موچی تلاش کرتا ہوں. موچی میں بھی میری کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے اچھا مل جائے, لیکن دین میں کس کے پاس لے کے جا رہا ہوں, دین کے لیے میں کس سے مراجعہ کر رہا ہوں, دین میں کس سے اول تم کسی سے لینا ہی نہیں چاہتے. اپنا جوتا خود سی کے دیکھ لو, تمہیں پتہ لگ جائے گا تم دین کے ساتھ کیا کر رہے ہو. خود سیو ایک دن اپنا جوتا جو پھٹ جائے, اسے کچھ دن پہنو, جب وہ تمہارے بدن کو تکلیف پہنچائے گا تب آپ کو پتہ لگے گا کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ وتھ مائی ریلیجن. مسئلہ صرف یہ کہ ریلیجن کے جو ادھڑے ہوئے بخیے ہیں وہ ہمارے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتے, ورنہ ہم بہت پہلے یہ حرکتیں چھوڑ چکے ہوتے ہیں. لہذا ذہن دین، جس چیز سے دین کے پائے سست ہوں، دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس عنوان کے تحت اس چیز کو منع کیا گیا. خدا کہہ رہا ہے ولا تہنو، تمہیں کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واو اتفوری سی لا پہ ولا تدعو الی السلم. اب یہ پانچویں آیت جو تھی اس کو ذہن میں رکھیے گا. پانچویں آیت پہلی یاد نہیں تھی تو پانچویں کیسی یاد رہے گی؟ پانچویں آیت کس چیز کے بارے میں تھی؟ جنگ کے بارے میں تھی. جنگ کے بارے میں تھی. کیسے جہاد کرو؟ ضرب الرقاب، یاد آ گیا؟ کہاں تک مارو؟ حتی اسخنتموہم، یاد آ رہی ہیں کچھ کچھ باتیں؟ یہ ہم نے پڑھی تھی، ضرب الرقاب، ان کی گردن مارو، حتی اسخنت، اتنا کرو کہ قتال میں زیادتی ہو. یہ والی یاد ہیں باتیں. فلا تہنو، تمہیں کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تدعو الی السلم، اور نہ ہی سلامتی اور صلح کی طرف دعوت دو، مت دو. اس آیت کو کنسیڈر رکھیے گا ذہن میں، میں نے کل اس سے گفتگو کرنی ہے. پھر کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سلامتی کی طرف، صلح کی طرف دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. کب؟ وانتم الاعلون، جس وقت تم کیا ہو؟ اعلیٰ، اوپر کی طرف ہو، تمہارا ہولڈ ہو، تم مغلوب نہ ہو، غالب ہو. جس کنڈیشن میں تم اسٹرانگ ہو تو نہ کمزور ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو صلح کے لیے بلانے کی ضرورت ہے. واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یتراکم اعمالکم، وترا یترو، لن یترا، وتر کی بھی ڈیفینیشن میں کر چکا ہوں اگر کسی کو یاد ہو. وتر یعنی ایک، کیسا اکیلا؟ واحد بھی اکیلا ہوتا ہے، وتر بھی اکیلی ہوتی ہے، تنہا، تنہا کے معنوں میں ہوتا ہے. لیکن ایک کی اور وتر کی تنہائی میں کیا فرق ہے؟ ہاں احسنت، واحد کے بعد ثانی کا تصور ہے. وتر وہ تنہائی ہوتی ہے جس میں دوسرا نہیں ہے، احد نہیں ہے. وتر کیا ہے؟ جس کے لیے دوسرا کنسیڈر نہیں ہوتا. اب یہ میں کبھی اور بتاؤں گا کہ احد اور وتر میں کیا فرق ہوتا ہے. نہیں، معذرت چاہتا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ابھی یہ ڈیفینیشن کھول دی تو جو آخری کتنی آیتیں رہ گئی ہیں، تین آیتیں رہ گئی ہیں، ہم اس تک پہنچ نہیں پائیں گے. معذرت چاہتا ہوں میں، کیونکہ مجھے اس کے لیے احد ڈیفائن کرنا پڑے گا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. کہاں استعمال ہوتا ہے وتر اس کے علاوہ؟ نماز وتر کے علاوہ پوچھ رہا ہوں. احسنت، کہاں؟ زیارت وارثہ. امام حسین کی ساری زیارتوں میں السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر المانا سمجھتے ہیں اس کے وتر الموتور، وتر الموتور، وہ اکیلا جو اکیلا کر دیا گیا ہو. جب بھی یہ جملہ پڑھیں امام حسین کی اس تنہائی کو سمجھنا جب کوئی نہیں تھا، واقعاً کوئی نہیں تھا. جس کا اصغر بھی شہید ہو جائے وہ اتنا تنہا ہو جاتا. اللہ نے اپنے لیے وتر کا لفظ استعمال، میں نے آئمہ میں کسی اور کے لیے لفظ وتر کو نہیں دیکھا سوائے امام حسین کے. خدا جانے کون سی تنہائی ہے جو امام حسین کو وتر بناتا. لن یترا اعمالکم، اب عمل پہلے کیا ہو رہے تھے؟ گم ہو رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، گم نہیں ہوتے کیا ہو جاتے ہیں؟ گم سے مراد کیا ہے؟ نابود، معدوم ہو جانا. اسی طرح سے تمہارے اعمال کو اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا، یعنی اعمال کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ایسا یہ تھوڑے سے وہ کانسیپٹ ہیں. یہ اچھا، یہ اگر آپ تھوڑا سا عرب کو دیکھیں گے، کنسیڈر کریں گے تو شاید آپ کو ذرا سمجھ میں آئے. عرب مثلا بعض چیزوں میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. کہاں استعمال کرتے ہیں؟ مثلا یہی وتر کا معنی، وہ جانور جو گلے سے بالکل الگ ہو جائے، بالکل الگ ہو جائے، تنہا رہ جائے، وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ اب یہی دیکھیں، اضلع کے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہارے اعمال کو گم نہیں ہونے دوں گا، ایک الگ نسخہ استعمال بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، میں تمہارے اعمال کو تنہا نہیں ہونے دوں گا. اب اس کو اگر ہم بحث کریں تو بہت ساری گفتگو ہے، یعنی کہ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تمہارے اعمال ان لوگوں کے اعمال کے ساتھ مل جائیں گے، حشر کا جو پورا کانسیپٹ ہے، اگر ہمارے اعمال مومنین کے اعمال کے ساتھ مل جائیں، اگر ہمارے اعمال کو آئمہ کے اعمال کے ساتھ ملا دیا جائے، تنہا نہ چھوڑا جائے، ہمیں ایک گروہ کی صورت میں اللہ کہے چلو بھائی یہ سارے مومنین ہیں جنت میں، ہوئی امکان ہے نا اس چیز کا بھی، محبین حضرت زہرا اعلان ہوگا، کہاں ہے محبین حضرت زہرا، بڑا عجیب موقع ہوگا. روایات میں آیا حضرت زہرا کی شفاعت، اللہ نے دن قیامت کا رکھا ہے حضرت زہرا کی شفاعت کو ظاہر کرنے کے لیے، حضرت زہرا کی شفاعت ظاہر ہوگی اس وقت. عجیب مقام ہے. بی بی سے کہا جائے گا آپ جنت میں جائیں، بی بی کہیں گے میں نہیں جاؤں گی جنت میں. کب تک؟ جب تک میرے محبین جنت میں نہیں جائیں گے. کہیں گے ہر محب زہرا کو جنت میں بھیجو، پھر آپ چلیں گے، پھر رکیں گے، کہیں گے میرے محبوں کے محبوں کو جب تک جنت میں نہیں بھیجا جائے گا میں نہیں جاؤں گا، پھر حکم ہوگا. کہا ایسے چنا جائے گا ان لوگوں کو جیسے مرغی دانے چنتی، دیکھا ہم نے مرغی کو کیسے پتھروں کے درمیان میں سے دانے اٹھاتی ہے، کہا ایسے اٹھائیں گے، پھر بھی آگے بڑھیں گے، ایک دفعہ پھر رکیں گے، کہیں گے پروردگار میری محبت کی خاطر جس جس نے میری ذریت کو کھانا کھلایا، جس جس نے میری ذریت کو کپڑا پہنایا، جس جس نے میری محبت کی خاطر میری ذریت کی مدد کی ہے، میں نہیں جاؤں گی اس کے بغیر. کس قدر بدبخت ہوں گے لوگ کہ اتنی شفاعت کے باوجود بھی وہ جنت میں نہیں پہنچ پائیں. لہذا اللہ تمہارے اعمال کو ضائع، اب میں شارٹ کر دوں، اعمال کو کیا کرے گا؟ ضائع نہیں ہونے دے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی حیات کیا ہے؟ کیا ہے؟ کھیل تماشا. انما، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، کیا ہوتا ہے؟ انما زید شاعر، زید صرف شاعر ہے، انما شاعر زید، شاعر صرف زید ہے. انما حیات الدنیا، دنیا کی حیات صرف کیا ہے؟ کھیل اور تماشا. اب لازمات اس حیات دنیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو ہم رہ رہے ہیں یہ بھی کھیل تماشا ہے؟ کون سی دنیا؟ یہ بھی تو حیات دنیا ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ حیات دنیا نہیں ہماری. اس آیت میں تو کہیں نہیں لکھا ویسا، آیت میں تو کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ حیات دنیا جس میں اللہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حیات دنیا لہو لہب ہے، نہ کہ کہہ رہا ہے لہو لہب جو ہے وہ حیات دنیا ہے. یہ حیات دنیا جو ہم گزار رہے ہیں ابھی، فرض کریں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی لہو لہب ہوگا؟ بغیر تقوی وغیرہ کے جو ہے وہ، یہ یاد رکھیے گا، جیسے ہی دنیا کے کسی عمل میں آپ کے آخرت کو آپ مائنس کر دیں گے وہ حیات دنیا بن جاتی ہے. آپ اپنا ہر عمل اگر قیامت کو سامنے رکھ کے کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی عمل کیا ہو جاتا ہے؟ اخروی ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے دیکھیں، یہ سنگین نہیں ہے، دین ہماری زندگی سے چارمز کو ختم نہیں کرنا چاہتا، دین ہماری زندگی سے انجوائمنٹ کو ختم نہیں کرنا، دین کہتا ہے یہ سارے کام کرو نیت کے ساتھ. آپ نے انجوائمنٹ کرنی ہے، آپ انجوائمنٹ بھی کس نیت سے کرو؟ اسی نیت سے کرو کہ میں نے آخرت کا اس کا کوئی فائدہ سوچ. اگر ہم چیزوں میں آخرت کا فائدہ سوچ کے کرنے لگے، ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور بہت سارے فالتو کام چھوڑ، آٹومیٹیکلی چھوٹ جاتے ہیں. لہذا ہمارا ہر وہ کام جس کا کوئی اثر اخروی نہ ہو کیا بن جاتا ہے؟ لہو لہو. اب ہماری نظر میں وہ جتنا امپورٹنٹ کام ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا اثر اخروی نہیں ہے، آخرت کا کوئی اثر نہیں ہے، تو وہ کیا ہے پھر؟ حیات دنیا ہے. اسی لیے قرآن بعض جگہوں پہ کہتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو دنیا کی حیات، یہ سب یہیں پر رہ جائے گی. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ. دیکھیں اب کس کے مقابلے پہ کہہ رہا ہے؟ حیات دنیا کے مقابلے پہ اللہ تعالیٰ، ایمان لے آؤ. ایمان کس چیز پر ہے؟ آخرت پر ہے. اللہ پر ہے. تمہارے سارے اعمال میں اگر خدا شامل ہو جائے، آخرت شامل ہو جائے، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو تو یؤتکم اجورکم، ہر کام جہاں پر تم اللہ کو کنسیڈر کر لو گے، جہاں تم آخرت کو کنسیڈر کر لو گے، تمہیں کیا دیا جائے گا؟ تمہارا اجر دیا جائے گا اس کا. ولا یسألکم اموالکم، یہ بڑا ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے. سوال نہیں کرے گا کس چیز کا؟ اموال کا. یعنی کیا مانا کیا اس بات کا؟
ایمان
احسنت جو آپ کا، اب دیکھیں یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایمان اور تقوی کے ساتھ جو آپ استعمال کریں گے، مثلا وہ کھانا جو آپ نے عبادت کے لیے کھایا ہے اس نیت سے کہ میں عبادت کر سکوں یا آپ کی ضرورت کی رینج میں، اس سے سوال نہیں ہوگا. وہ پیسہ جو آپ ضرورت کے تحت اپنے مثلا بچوں کی پڑھائی پر لگا رہے ہیں، دیٹ ول ناٹ بی کوشچنڈ، نہیں ہوگا سوال اس کا. آپ جو اپنی صحت کے اوپر لگا رہے ہیں، دیٹ ول ناٹ بی کوشچنڈ. جتنی بھی ضروریات کے اوپر، واجب ضروریات کے اوپر جو کچھ آپ خرچ کر رہے ہیں، اس سے اللہ سوال نہیں کرے گا، ضروریات کا سوال نہیں بنتا. اب میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کروں، برینڈڈ پہ ہوگا تھا، ہو سکتا ہے. سوال اور جواب کے کنسیڈریشن کو آپ یوں سمجھ لیجیے، ہر وہ چیز جس کا آپ جواب نہیں دے سکتے اسی کا سوال کیا جائے گا آپ سے. ایزی، بہت آسان سے بتا رہا ہوں، آپ ہر وہ چیز جس کا ہم جواب نہیں دے سکتے اسی کا ہم سے کیا کیا جائے گا؟ سوال. پیپر میں نے آؤٹ کر دیا، آپ کو سارے سوال بتا دیے. اب ایک مسئلہ دنیا میں آ رہا ہے، وہ دنیا میں کیا مارا ہے؟ ان یس الکموہا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَذْغَانَكُمْ. دنیا کے اندر، یہ دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا کے اندر جب بھی تم سے مال کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اب یہاں پر اس وقت مال کے بارے میں سوال سے، سوال کا اپنا ایک معنی کیا ہے؟ طلب، ڈیمانڈ کرنا، کسی چیز کو طلب کرنا. سوال کا اصل معنی کیا ہے؟ طلب کرنا ہے. اصل جو چیز ہے سوال کے اندر وہ کیا ہوتی ہے؟ طلب. اگر تم سے مانگا جائے کیا؟ ہاں. کہ ہاں کہا جا رہی اموال پہ. تم سے اگر دنیا میں مال مانگا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فَيُحْفِكُمْ، اور اس پر اصرار کیا جائے، تم سے کہا جائے کہ نکالو، جیسے ہمارا ہوتا ہے خمس نکالو، زکوٰۃ نکالو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تَبْخَلُوا، تم کیا کرنا شروع کر دیتے ہو؟ بخل کرنا شروع کر دیتے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ ویخرج اذغانکم. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا، سیغن اصل میں اس گھوڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے. اصل میں سیغن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ گھوڑا جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے. کچھ کینے، کچھ حسد بعض اوقات انسان کے دل میں ایسے آ جاتے ہیں جن کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. ان میں سے ایک کیا ہے؟ جب اس سے مال مانگا جاتا ہے. اب اگر انسان کے دل میں مال کی محبت شدید ہو، نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ وہ جب اس سے مال مانگا جاتا ہے تو بجائے مال دینے کے بخل کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وہ جو کینے چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو تم ان کو باہر نکال دیتے ہو. آخری آیت، خدا نے توفیق دی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، اور میں کوشش کروں گا کیسے تمام کر لوں. ہا انتم ہا اولا. ہا عربی میں یہ ہوشیاری، تنبیہ کے لیے آتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں ایک دفعہ ہمیں دوبارہ اٹھانا چاہتا ہے، جیسے ہم آواز لگاتے ہیں ہوشیار جاگ جاؤ وغیرہ. ہا انتم ہا اولا، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو. کون لوگ ہو؟ تدعونا لتنفقو، جن کو دعوت دی جاتی ہے کس چیز کی؟ کہ کیا کرو؟ انفاق کرو. کہاں کرو؟ فی سبیل اللہ. تم ہی وہ لوگ ہو. اب یہ ہم سب سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ. آخری میں سورہ محمد انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو رہی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے واقعی اس نے لطف کیا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے, ورنہ ہماری حیثیت نہیں تھی. سب سے کہہ رہا ہے, غور سے سن لیجیے گا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے ہاں انتم ہاؤلاء, مستمد ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ تم ہی وہ لوگ ہو جب تم لوگوں کو بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے, کیا کرو, انفاق کرو فی سبیل اللہ. فمنکم, تم میں سے کچھ لوگ کون ہیں, من یبخل, جو بخل کرتا ہے, جو بخل کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے کیا کہا, ومن یبخل, یبخل جس کسی نے بھی بخل کیا, فانما یبخل عن نفسه. انما پھر آ رہا ہے, انما سے مانا آگے کریں, بخل کرے گا صرف اپنی ذات سے, نفس اپنے آپ کو بخل میں اللہ راہ کی راہ میں کیا ہوا انفاق کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. اب تم وہاں بخل کرو گے وہ تمہیں خود تمہارے نفس تک پہنچے گا, اس کا جو نقصان ہے بخل کا وہ کہاں پہنچے گا, نفس سے پہنچے گا. کیوں, جواب آ رہا ہے اس بات کا کہ تمہارے بخل کرنے سے تمہیں نقصان پہنچے گا, اللہ کو نقصان نہیں پہنچے گا. کیوں نہیں پہنچے گا, واللہ الغنی وانتم ال, اللہ غنی ہے تم فقیر ہو, تم اللہ کو کچھ دے سکتے ہو, نہیں دے سکتے. اللہ غنی کو دینا, اب یہ غنی اور فقیر, غنی کمال مطلق ہے, ایبسلیوٹ کمال ہے, فقیر کون ہے, ایبسلیوٹ نقص ہے. عبادت کے مراحل میں اگر ہم اس جملے کے معنی کو جتنا درک کرتے چلے جائیں گے اتنا ہم عبد بنتے چلے جاتے ہیں. آپ کیا فقیر, میں نے کچھ دینا ہے اللہ تعالیٰ کو, نہیں, وہ ایبسلیوٹ کمال ہے, میں دے بھی نہیں سکتا. تو پس جب مجھ سے کہہ رہا ہے نکال, تو میرے ہی لیے کہہ رہا ہے, مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہے. اب اگر میں اس کے سامنے جس پہ وہ مجھے حکم دے رہا ہے کہہ رہا ہے یہ نکالو, اس کو ختم کرو, دو دو کسی کو, لیکن میں یہ سوچ کر دوں کہ میرا نقصان ہو جائے گا, عین اس کا معنی یہ کہ میں نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا. دیکھیں جب ہمارے چھوٹے بچے, ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ بیٹے تم یہ اپنی چیز فلاں کو دے دو, ٹافی یہ فلاں کو دے دو, بچہ اس اعتماد کے ساتھ دیتا ہے کہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے یہ مجھے دینے والا ہے. اور بعض اوقات اگر بچہ تھوڑا سا ریزسٹ کر رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں, بیٹے تم دے دو میں تمہیں اور دلا دوں گا. خدا کہتا ہے میں ہی دینے والا ہوں. ہم حتیٰ اس بچے جتنا بھی جو باپ پر اعتماد کر لیتا ہے خدا پر اعتماد نہیں کرتا. وَإِن تَتَوَلَّوْا, یہ وہ آیت وہ ہے جو اس کو میں ہمیشہ کنسیڈر کرواتا ہوں, آپ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اس کو ہمیں اپنے جن کے پاس دوپٹہ ہے وہ پلو سے باندھ لیں, جن کے پاس نہیں ہے وہ کہیں پر لکھ کے رکھ لیں. اس واقعی اس آیت کے اس حصے کو ہمیشہ ہمیں اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے. اِن تَتَوَلَّوْا, اگر تم پلٹ گئے کیا ہوگا, تم نے نہیں کہا اللہ کی بات کو نہیں مانی, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا امثالكم. اللہ غنی ہے, یہ مت سمجھنا کہ اس کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ آکڑا پھنس گیا ہے, اب وہ مجبور ہے کہ ہم سے ہی سارے کام لے گا. ڈونٹ ایور تھنک اباؤٹ دس. یستبدل غیرہ, اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر ایک ایسی قوم کر لے آئے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی جو کا قانون ہے یہ ہر جگہ جاتا. اب اگر ظہور کے مقابلے پہ اس کو کنسیڈر کریں, ہم نے اگر امام کے ظہور کے حوالے سے اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کی, اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, وہ ہمیں ہٹا دے گا, ہماری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو امام کے ظہور میں اپنا رول پلے کرے. لہذا ڈونٹ کنسیڈر اٹ کہ جی میں ہی ہوں, مجھے کو اللہ تعالیٰ نے امام کے پلو سے باندھنا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں ہے. وہ جو یہ اس وقت نعمت ولایت اس نے ہمیں دی ہوئی ہے, یہ علم اس نے ہمیں دیا ہوا ہے, راہیں اس نے ہمارے لیے کھول کے رکھی ہوئی ہیں, مہلت ہمیں دی ہوئی ہے, یہ ہم پر حجت تمام کرنے کے لیے ہے. اس وقت پوری دنیا ولایت کے سائے میں ظہور کی طرف سفر طے کر رہی ہے, پوری دنیا کر رہی ہے. آپ جا کر دیکھیں, یہ تو ہم تک اخبار نہیں پہنچتے, ہم تک نیوز نہیں پہنچتے. دنیا میں اس وقت افریقہ کی سرزمین سے مہدویت کے لیے تحریکیں شروع ہو چکی ہیں. یمن کے جو لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 سال سے کس طریقے سے مقاومت کر رہے ہیں. لبنان میں کام ہو رہا ہے, بحرین میں کام ہو رہا ہے, دنیا میں کہاں کہاں بڑی بڑی سب کتنے ظالم لوگوں کے سامنے, یعنی خود عربستان میں جہاں شیعوں کی پوری آبادی کو انہوں نے کھنڈر بنا دیا ہے, لیکن وہ اپنے گھروں میں دوپک کر نہیں بیٹھ رہے بلکہ میدان میں آ کر مقابلہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھ لیں یہ جو ولایت کا امتحان چل رہا ہے, اگر ہمارے امام کی ولایت کائنات کی سب سے بھاری اور سب سے اہم ولایت ہے تو ہمارا بھی امتحان اتنا ہی سخت ہوگا. بی پریپریئر, اپنے آپ کو آمادہ رکھیں, پریپیئر فار اے بگ امتحان, اپنے آپ کو رکھیں آمادہ. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر بڑے امتحان کے بڑا اجر نہیں ملے گا. آمادہ رکھیں تاکہ اگر آپ کو چاہیے بڑی ولایت, واقعا امام کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے جس کے لیے ائمہ نے حسرت کی ہے کہ کاش ہمیں امام کا ظہور کا زمانہ ملتا اور ہم امام کی خدمت میں آتے. چھٹے امام روتے ہوئے کہتے ہیں سیدی و مولائی, اے میرے سید, اے میرے سردار, اے کاش میں آپ کے زمانے کو درک کر سکتا اور آپ کی خدمت میں آتا. چھٹا امام رو کر کہہ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مقام ہم کو ایسے ہی مل جائے گا؟ لہذا عزیزان من, اللہ کا قانون بہت خطرناک ہے, یہ بہت خطرناک ہے. بالکل اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم چونکہ ایمان لے آئے ہیں, گھر سے مسلمان ہیں, عزاداری کرتے رہے ہیں, عبادات کرتے رہے ہیں, تو اب اللہ مجبور ہے ہمیں کو جنت میں بھیجنے میں, ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ نے اپنی سنت بارہا قرآن میں دہرائی ہے کہ اللہ تمہیں بدل کر تمہاری جگہ ایسی قوم لے کر آئے گا جو تم سے بہتر ہوگی. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں, بارِ الٰہی تو نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم تیری کتاب, تیرے کلام کے ایک حصے سے کم از کم ہم نے ایک ابتدائی اور اجمالی معلومات حاصل کیں, اس کو بہتر طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. قرآن کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما, جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما, حاضرین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں, خصوصاً شیخ ابراہیم زغزاکی, ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد, بحق محمد و آل محمد, جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, استکباری استعماری قوتوں کو, تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی, حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.